الله الرحمن الرحيم. خمس کسے دیا جائے یہ ہماری آخری بحث تھی. اتنا سمجھ لینے کے بعد کہ خمس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک کو سہم امام کہا جاتا ہے، دوسرے کو سہم سادات کہا جاتا ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں خمس کا ایک حصہ سید کو دینا ہے سہم سادات. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سید کسے کہتے ہیں؟ یہ تو طے شدہ بات ہے جو کئی مرتبہ آ چکی بات کہ ہر جمعرات کے دن پیدا ہونے والے کو سید نہیں کہتے ہیں، یا جمعے کے دن پیدا ہونے والے کو سید نہیں کہتے ہیں. لیکن سید جو معاشرے میں مشہور ہے، زیادہ شہرت جس کی ہے، وہ یہی ہے کہ شہزادی کونین کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے، زیادہ شہرت اسی کی ہے. اگر یہ سمجھ لیا جائے، یہ طے ہو جائے کہ شہزادی کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جناب عباس سید ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ تو شہزادی کی اولاد نہیں ہیں. جو عام طور پر آپ کبھی کبھار مجلسوں میں سنتے ہیں کہ شہزادی نے اسے اپنا بیٹا کہا، جناب عباس کو اپنا بیٹا کہا، یاد رکھیے کہ بیٹا بنانے سے بیٹا بنتا نہیں ہے. جو تعلق میراث کا یا خون کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ کہلاتا نہیں ہے. جو رشتے معاشرے والے بنا لیتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے، اس نے کہا یہ میرا بھائی ہے، اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، یہ جو رشتے معاشرے والے بنا لیتے ہیں، اس کی وجہ سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہوتی. اگر کسی شخص نے کسی لڑکی کو اپنی بہن کہا ہے تو بہن بنے گی نہیں، اس لیے کہ پھر بھی اس سے حجاب تو کرنا پڑے گا. حقیقی بہن ہوتی تو حجاب ساقط ہو جاتا، مگر یہاں حجاب ساقط نہیں ہوگا. کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے تو بیٹا بنے گا نہیں، پھر بھی اس سے حجاب کرنا پڑے گا. اور بھی بہت سارے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اگر ہم یہ کہیں کہ شہزادی کی اولاد سید ہوتی ہے، تو جناب عباس سید ہیں کہ سید نہیں؟ اور اسی طرح سے جناب مسلم ابن عقیل کی اولاد، یہ سید ہے کہ سید نہیں؟ جو بھی معاشرے میں مشہور ہے وہ اپنے مقام پر. ہم یہاں جو مجتہدین کا نظریہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ سید فقط شہزادی کی اولاد کو نہیں کہتے ہیں، وہ تو ہے سید، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ کہ سید جناب ہاشم کی اولاد میں سے جو بھی ہے وہ سید کہلائے گا. جو جناب ہاشم کی اولاد ہو وہ سید کہلائے گا. اب جناب ہاشم کی اولاد میں جناب ابو طالب یہ سید ہے، حالانکہ شہزادی سے بہت پہلے ہیں وہ، لیکن جناب ابو طالب بھی سید کہلائیں گے، اور جناب ابو طالب کی اولاد وہ بھی سید کہلائے گی. جو میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی تھی کہ جناب عباس سید ہیں کہ سید نہیں ہیں، تو یہ والا اعتراض تو خود امیر المومنین پر بھی آ جائے گا کہ امیر المومنین سید ہیں کہ سید نہیں، تو ان سے بڑھ کر سید اور کون ہوگا؟ لہذا جناب ابو طالب کی اولاد یہ سب سید ہیں. ہاں، جناب ابو طالب اور خود ان کی اولاد سید ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جناب ابو طالب کے جتنے بھائی ہیں وہ بھی سید ہیں. پھر ابو لہب سید ہے کہ سید نہیں؟ یہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ وہ سید، ابو لہب وہ بھائی ہیں ان کے. ابو جہل سید ہے کہ سید نہیں؟ وہ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ تو حقیقت یہ کہ یہ جناب ہاشم کی اولاد ہونے کے ناطے سے سید ہوتے اور ان کو بھی سہم سادات دینا جائز ہوتا، مگر وہ سب سے پہلے بات آ گئی تھی کہ ایمان شرط ہے. جس سید کو سہم سادات دیا جائے اس میں ایمان شرط ہے، تو ابو جہل اور ابو لہب یہ ویسے ہی نکل جائیں گے، اس لیے کہ ایمان نہیں ہے ان میں. جی اگر وہ مومن ہوتے تو بالکل سید ہوتے، بالکل سید. تو اب یہ بحث ذرا آسان ہوگی سمجھنا. المراد من بنی ہاشم من انتسب الى ہاشم جد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سلوات پڑھنے والے، کہتے ہیں بنی ہاشم سے مراد، یعنی سید سے مراد جس کا سلسلہ نسب جناب ہاشم تک چلا جائے، جو پیغمبر کے جد تھے، آبا اجداد میں شمار ہوتا ہے پیغمبر کے جناب ہاشم کا، ان کا سلسلہ نسب چلا جائے جناب ہاشم تک باپ کے ذریعے سے، باپ کے ذریعے سے جن کا سلسلہ نسب چلا جائے وہ سب کے سب سید کہلائیں گے. وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِنْتِصَابُ بِالْأُمِّ فَلَا يَحِلُّ لَهُ الْخُمْسُ. ہاں، جو ماں کے ذریعے سے جناب ہاشم تک پہنچے، باپ سے پہنچنے والا سید ہے، مگر ماں کے ذریعے سے اگر جناب ہاشم تک کسی کا سلسلہ پہنچتا ہو تو سید نہیں کہلائے گا، لہذا اس کے لیے سہم سادات لینا جائز نہیں ہے، وہ نہیں دے سکتا ہے. وَتَحِلُّ لَهُ زَكَاةُ غَيْرِ الْحَاشِمِيِّ. ہاں، وہ پھر زکات لے سکتا ہے. جو سہم سادات نہیں لے سکتا ہے وہ زکات لے سکتا ہے، اور زکات بھی لے گا غیر سید کی زکات، اس لیے کہ زکات میں بھی دو حصے ہوتے ہیں، ایک سید کی زکات کہلاتی ہے، ایک غیر سید کی زکات. تو غیر سید کی زکات وہ لے سکتا ہے. یہ تو پروردگار جس کو بنائے وہ بن جائے گا. آپ کا سوال اگر یہ ہے کہ جناب ہاشم کیوں سید ہے، تو یہ تو پروردگار جس کو مرتبہ اور مقام عطا کرے وہ مرتبہ مقام اسے مل جاتا ہے، اور یقیناً کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، بغیر خصوصیات کے تو یہ ناانصافی ہو جائے گی، اور ہم خدا کے عادل ہونے کے قائل ہیں، لہٰذا ایسا نہیں کرے گا خدا. ولا فرق فی الحاشمی بین العلوی والعقیلی والعباسی وغیرہم وان کان الاولى تقدیم العلوی بل فاطمی. کہتے ہیں ہاشمی میں فرق نہیں پڑتا، سید میں فرق نہیں پڑتا کہ وہ علوی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، یعنی ڈائریکٹ جناب ابو طالب کے فرزند مولا، مولا کی اولاد سے تعلق رکھتا ہو، یعنی خود اس کا مطلب ہے کہ جناب عباس اور ان کی اولاد، ان سے تعلق رکھتا ہو. والعقیلی، یا جناب ابی طالب کی اولاد جناب عقیل، عقیل کی اولاد سے تعلق رکھتا ہو. والعباسی، بلکہ ان کو بھی چھوڑ دیں، ہو جناب پیغمبر اسلام کے چچا جناب عباس کی اولاد سے تعلق رکھتا ہو، جناب عباس کی اولاد، جناب عباس کا مطلب پیغمبر کے چچا جناب عباس، ان کی اولاد سے تعلق وغیرہ، یا ان کے دوسرے کسی چچا سے تعلق رکھتا ہو، یہ سارے کے سارے سید ہیں، ان سب کو دیا جا سکتا ہے. اگرچہ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمُ الْعَلَوِي، اگرچہ سہم سادات دینے میں زیادہ مقدم علوی خاندان ہے، علوی خاندان کی جتنی اولاد ہے ان کو دیا جائے، بل الفاطمی، بلکہ اس سے بھی زیادہ مقدم فاطمی ہے، جو امیر المومنین اور شہزادی کونین کی اولاد ہے، اس سے جو سلسلہ نسب چلا ہے ان کو دینا سب سے زیادہ افضل ہے. اچھا، اب جو بھی یہ کہے کہ میں سید ہوں، پہلی بات تو یہ کہ اس کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا، انکار دیا جائے گا. لہذا جو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں سید ہوں، تو اس کا سید ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ یہ چند طریقے ہیں، اگر ان سے سید ثابت ہوگا تو ہی اس کو سہم سادات دیا جائے گا. ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ سید نہیں ہے، مگر اگر ہمارے نزدیک سید ثابت نہیں ہوا تو ہم اس کو نہیں دے سکتے. ہمارے نزدیک سید ثابت ہونا ضروری ہے، اور وہ کیسے ثابت ہوگا وہ بتا رہے ہیں. لا یصدق من ادعى الانتساب الى هاشم الا بالبينة العادلة. کہتے ہیں کہ جو بھی یہ کہے کہ میرا سلسلہ نسب جناب ہاشم تک چلا گیا ہے، میں سید ہوں، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی جب تک کہ بینہ عادلہ نہ ہو، یعنی دو عادل گواہ اس کے سید ہونے کی گواہی نہ دیں، اس وقت تک اس کی بات نہیں مانی جائے گی. تو یہ تو مشکل کام ہے، دو عادل گواہی دیں. پھر دوسرا طریقہ کیا ہے؟ نعم یقف الشیعہ والاشتہار المدالہ فی بلد ہل اصلی او ما بحکم ہی. ہاں، یہ بھی کافی ہو جائے گا کہ لوگوں کے درمیان اس کے بارے میں یہ بات ہو کہ یہ سید ہے، فقط لوگوں کے درمیان اس کے بارے میں یہ طے ہو کہ یہ سید ہے، تو یہ بھی کافی ہو جائے گا. پھر ضروری نہیں ہے کہ ہم دو عادل کو تلاش کریں. اور اسی طرح سے جو سید ہونے کا وہ دعویٰ کر رہا ہے، اس کی شہرت بھی ہو کہ وہ سید ہے، لوگ بھی مانتے ہوں، لوگوں کے درمیان اس کی شہرت بھی ہو، تو کافی ہو جائے گا. جو اس کا اپنا علاقہ ہے وہاں اپنے علاقے کے لوگوں میں وہ سید مشہور ہو تو کافی ہو جائے گا. اب اپنا علاقہ اصلی ہو, جیسے فرض کیجئے کہ وہ گلگت کا رہنے والا ہے یا سانگڑ کا رہنے والا ہے مثلا, تو وہاں وہ سید مشہور ہو تو بھی ٹھیک ہے. وہ مثلا اپنے اصلی وطن کو چھوڑ کے کراچی آ گیا ہے, کراچی میں جس علاقے میں رہ رہا ہے وہ 10 سال سے 15 سال سے رہ رہا ہے, وہاں اس کی شہرت ہے کہ یہ سید ہے, تو بھی چل جائے گا, کافی ہو جائے گا. یہ کما یقفی الوثوق والاطمینان بہی من ای منشاء اقلاء, جس طرح سے کہ یہ کافی ہو جاتا ہے کہ اس کا سادات ہونا ثابت ہو جائے, اسی طرح سے کسی طرح سے بھی ہمیں اطمینان ہو جائے, بھروسہ آ جائے کہ یہ سید ہے, تو وہ بھی کافی ہو جائے گا. جیسے عین ممکن ہے کہ ہم اس کے علاقے میں نہیں گئے, اگر وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں سید ہوں, اب اگر وہ کہیں دوسرے علاقے سے آیا ہے, آپ کے پاس آیا مثلا, آپ رہنے والے ہیں مثلا لاہور کے, وہ آیا ہے آپ کے پاس مثلا میرپور کسی علاقے سے, اب آپ نہیں پہچانتے اس کو, اس کے علاقے کے اعتبار سے آپ نہیں پہچان سکتے, اس لیے کہ اس کے علاقے میں آپ جا نہیں سکتے, کوئی دو عادل گواہ نہیں ہے جو اس کے لیے گواہی دیں. اب کون سا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس سے انسان کو بھروسہ آ جائے؟ آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایسا کریں کہ آپ اپنے سارے کاغذات لے کے آ جائیں, تو وہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ لے کے آ گیا, وہ انٹر کا سرٹیفکیٹ لے کے آ گیا, وہ بی اے کا سرٹیفکیٹ لے کے آ گیا, وہ شناختی کارڈ لے کے آ گیا, وہ اپنے پاسپورٹ لے کے آ گیا, سب میں لکھا ہے سید 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 سید, تو انسان کو بھروسہ آ جاتا ہے کہ نہیں یہ سید ہی لگ رہا ہے, اتنی ساری جگہ پر یہ ساری انٹری سید کی ہوئی ہے. اس لیے کہ جہاں پر بھی یہ کاغذات وغیرہ سائن کروانے جاتے ہیں تو وہ کچھ اٹیسٹ کرنا پڑتا ہے, تو لوگ اٹیسٹ کرتے وقت بھی تھوڑا بہت پوچھتے ہیں سوال, تو اگر ان ساری چیزوں سے بھی بھروسہ آ جاتا ہے کہ یہ سید ہے تو ٹھیک ہے, کافی ہے. پھر اس کے شہرت کا بھی ہم دیکھنے نہیں جائیں گے کہ وہ مشہور ہے اپنے علاقے میں یا نہیں ہے. یہ ایک بات مکمل ہو گئی. لوگ ایک سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا سہم سادات کی رقم ہم اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. اب یہ آگے آئے گا کہ سہم سادات کی رقم آپ خود اپنے ہاتھ سے ادا کرنا چاہیں تو آیت اللہ سیستانی کے یہاں اجازت ہے, آپ دے سکتے ہیں, اپنے ہاتھ سے دے سکتے ہیں. لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی بہن کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے سہم سادات کی رقم. اب اس کا ایک کلیہ بتا رہے ہیں. کلیہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کا واجب النفقہ ہے اس کو آپ نہیں دے سکتے, سہم سادات یا سہم امام آپ اس کو نہیں دے سکتے, خمس کی رقم آپ اس کو نہیں دے سکتے. واجب النفقہ اگر آپ کا ہے تو آپ اس کو نہیں دے سکتے. واجب النفقہ میں یہ تو طے ہو گیا کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو دینا چاہتا ہے تو نہیں دے سکتا, یا باپ بیٹے کو دینا چاہتا ہے تو نہیں دے, یہ واجب النفقہ ہے سارے. اچھا, بہن بھائیوں کے حوالے سے بھی جب نفقے کی بحث پڑھائی تھی اس وقت پوری تفصیل آئی تھی, بہن بھائیوں کے حوالے سے مجتہدین میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ کتنا نفقہ واجب ہے اور کس طرح سے نفقہ واجب. تو جو بھی واجب النفقہ کہلائے, مثلا بیوی واجب النفقہ ہے, بیوی کو خمس نہیں دیا جا سکتا ہے, اپنا خمس اگر نکالا ہے تو بیوی کو نہیں دے سکتا, اپنا خمس نکالا ہے تو اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا, جو بھی واجب النفقہ ہوگا اس کو نہیں دیا جا سکتا ہے. لا يجوز على الاحبت ايتاء الخمس لمن تجب نفقته على المؤتي وان كان للتوسعة عليه زائدا على النفقة اللازمة. کہتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ جائز نہیں ہے خمس ادا کرنا واجب النفقہ کو. اگر کوئی شخص اس کا واجب النفقہ بن گیا ہے تو اس کو خمس نہیں دے سکتے ہیں. اچھا, واجب النفقہ میں جب نفقے کی بحث آئی تھی اس وقت پڑھایا تھا کہ نفقے میں کیا چیز واجب ہوتی ہے. عین ممکن ہے کہ ساری چیزیں واجب نہ بنیں, بیوی کا نفقہ الگ ہوتا ہے, اولاد کا نفقہ الگ ہوتا ہے, اور بہن بھائیوں کا نفقہ یا ماں باپ کا نفقہ الگ ہوتا ہے, تو سب کا نفقہ ایک جیسا نہیں ہوتا. لہذا اولاد کے نفقے میں عین ممکن ہے کہ اعلیٰ تعلیم دلوانا یہ نفقے میں شامل نہ ہو, بچے کو ڈاکٹر ایم بی بی ایس بنانا یہ واجب نفقے میں واجب نہ ہو. تو اب اگر فرض کیجئے کہ اس کو ضرورت ہے اسی کی فیس ادا کرنے کے لیے, تو تو جو نفقہ ہے وہ تو باپ ادا کر رہا ہے مگر نفقے سے زائد اس کو پیسہ چاہیے, تو جو زائد پیسہ چاہیے اس کے لیے سہم سعادات دے سکتے ہیں کہ نہیں, خمس دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں اس کے لیے بھی نہیں دے سکتے. اگر دینے والے کے پاس پیسہ موجود ہے تو پھر اس کے لیے بھی نہیں دے سکتے ہیں. اذا کان عندہ موجود سے وہ بہی علیہ ہے, جب وہ جو دینے والا ہے اس کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ اس کے لیے وسعت پیدا کر سکتا ہے اس کی فیس بیس کا یا دوسری چیزوں کا, جو نفقے میں شامل نہیں ہے اس کا انتظام کر سکتا ہے, تو پھر یہ سہم سعادات یا خمس میں سے نہیں دیا سکتا ہے. نعم اذا کان لواجب النفقه حاجت اخرى غیر لازمه للمعطی کما اذا کان للولد زوجت تجب نفقتها علیہ یجوز للمعطی تامینها من خمسه مع توفر شروط المتقدمه. ہاں, کہتے ہیں جو واجب النفقہ ہے خود اس کے اس کو کسی دوسرے مقصد کے لیے پیسہ چاہیے, جو دوسرے مقصد کے لیے پیسہ چاہیے وہ واجب النفقہ کی ذمہ داری نہیں تھی دینا, باپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ بیٹے کو وہ والا پیسہ دے, جس دوسرے مقصد کے لیے بیٹے کو پیسہ چاہیے وہ باپ کی ذمہ داری نہیں تھی, اس لیے کہ باپ کے نفقے میں یہ چیز شامل نہیں تھی. مثلا آپ مثال بنا رہے ہیں, فرض کیجئے کہ باپ نے بیٹے کی شادی کر دی, تو بیٹے کی شادی کر دی, اب جو بیوی آئی ہے بیوی کا نفقہ بیٹے پر واجب ہے, باپ پر واجب نہیں ہے. اب بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کا نفقہ وہ پورا کرے. ہاں, بیٹے کو اگر پیسہ چاہیے تو نفقے کی حد تک باپ پر دینا واجب ہے, باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دے. اسی طرح الٹا معاملہ, اگر باپ کو چاہیے, کیونکہ دونوں صورتیں پیش آ سکتی ہیں, فرض کیجئے کہ باپ نے دوسری شادی کر لی ہے اور باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, تو بیٹے کی ذمہ داری یہ تو ہے کہ باپ کا نفقہ پورا کرے, باپ کو اخراجات کے لیے پیسے دے, مگر بیٹے کے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ باپ کی بیوی کو یعنی اپنی سوتیلی ماں کو پیسہ دے, اس کا نفقہ دے, یہ بیٹے کے لیے واجب نہیں ہے. تو اب یہ صورتحال جو پیدا ہو گئی ہے, اس میں کیا ہوگا کہ اب اگر باپ بیٹے کی بیوی کے اخراجات پورا کرنے کے لیے خمس اگر ادا کرنا چاہے تو وہ ادا کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں, تاکہ اس کے اخراجات پورے ہو سکیں, بشرطے کہ جو شرائط بتائی گئی ہیں وہ پوری ہو سکیں. جو شرائط پہلے بتائی گئی ہیں سید و غیر سید کے حوالے سے, اور ابھی کچھ شرطیں اور آ رہی ہیں, وہ شرطیں اگر پوری ہو رہی ہوں تو ایسی صورت میں خمس کی رقم بیٹے کی بیوی کے لیے دی جا سکتی ہے یا باپ کی بیوی کے لیے دی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں. یہ دونوں اس وجہ سے کہ ان دونوں کا نفقہ واجب نہیں تھا, باپ پر بیٹے کی بیوی کا نفقہ واجب نہیں تھا, بیٹے پر باپ کی بیوی کا نفقہ واجب نہیں تھا, سوتلی ماں تھی اس لیے ہے, لہذا ان کے لیے اگر وہ خمس نکال کے دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. سہم سعادات تو بالکل اپنے ہاتھ سے دے سکتا ہے اگر بیوی سید ہے, اور اگر سہم امام دینا چاہتا ہے تو آگے بتائیں گے کہ مرجع کی اجازت سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے. لا یجوز ایتاء الخمس لمن یصرفہ فی الحرام بل الاحوط لزوما اعتبار ان لا یکون فی الدفع الیہ اعانت علی الاثم و اغراء بالقبیح و ان لم یصرف ہو و ان لم یکن یصرف ہو فی الحرام. اب آئیے جو شرطیں, جس شخص کو خمس دیا جائے چاہے وہ سید ہو یا غیر سید ہو, سید اگر ہے تو سہم سعادات بھی دیا جا سکتا ہے, سہم امام بھی اسے دیا جا سکتا ہے, غیر سید ہے تو فقط سہم امام اسے دیا جائے گا, مگر جسے بھی دیا جائے گا اس میں یہ شرطیں قابل توجہ ہیں, ان شرطوں کے علاوہ جو پہلے گزر چکی ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے اور اگر سید ہو تو اس طرح کا سید ہونا چاہیے. پہلی شرط کیا ہے کہ جسے دیا جائے وہ اس کو حرام کام میں خرچ نہیں کرے گا, حرام کام میں استعمال نہیں کرے گا, یہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے. اپنا قریبی رشتہ دار سمجھ کے اس کو دے دیا ہے, اب چند ممالک دنیا میں ایسے رہ گئے ہیں, چند ممالک فقط, کہ جہاں پر آپ کھلے عام شراب نہیں پی سکتے, اس میں پاکستان اور افغانستان، ایران جیسے ممالک شامل ہیں، سعودی عرب جیسا شامل ہے مثلا، باقی دنیا کے تمام ممالک میں، دنیا کے 350 ممالک جو بڑے ممالک ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تمام میں کھلے عام آپ کو شراب پینے کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں. تو اگر فرض کیجئے کہ ہندوستان میں کوئی شخص خمس نکال رہا ہے اور اسی کا اپنا رشتہ دار شرابی ہے، اس کو نہیں دے سکتا، معلوم ہے کہ یہ شراب میں استعمال کرے گا، اس کو نہیں دے سکتا. اور پاکستان جیسے ملک میں، افغانستان جیسے ملک میں، وہ ہیروئن میں استعمال نہیں کرے گا، وہ خمس لینے کے بعد اس کو ہیروئن میں استعمال کر دے، ایسا نہیں کرے گا. بلکہ احتیاط لازم یہ ہے کہ آپ کے خمس دینے کی وجہ سے وہ گناہ کی طرف، گناہ کرنے کے لیے مددگار نہ بن جائے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. آپ کا پیسہ لے کے وہ ہیروئن نہیں خریدے گا، آپ کا پیسہ لے کے وہ شراب نہیں خریدے گا، مگر آپ کا پیسہ آ جانے کے بعد اب وہ گناہ کی طرف مائل ہو جائے گا، کسی نہ کسی طرح سے گناہ کی طرف، گناہ کرنے کی طرف اس کو مدد مل جائے گی. اگر ایسا ہے تب بھی احتیاط لازم ہے کہ آپ اس کو نہیں دے سکتے. یعنی کیا مطلب؟ جب تک آپ نے پیسہ نہیں دیا تھا اس وقت اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لہذا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب ایک مرتبہ پیسہ آ گیا تو اب اس کو گناہ کرنے کا شوق پیدا ہوا. اب گناہ کرنے کا شوق پیدا ہوا کا مطلب ہے کہ وہ ایسی جگہ جا کے فلم دیکھ رہا ہے یا ایسی فلمیں لا کے دیکھ رہا ہے کہ جو گناہ کا کام ہے، اس سے پہلے نہیں تھا مگر اب اس کو وہ ہو گیا. لہذا احتیاط لازمی ہے کہ اگر گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہے وہ تو بھی نہیں دے سکتے. اور گناہ تو چھوڑیے، اغراء بالقبیح، اغراء بالقبیح کا مطلب جو معاشرے میں برا کام سمجھا جاتا ہے، اگرچہ وہ گناہ نہیں ہے مگر معاشرے والے اس کو برا کام سمجھتے ہیں، ایسے کام میں بھی وہ پیسہ استعمال نہ کرے. بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جو گناہ نہیں ہوتے ہیں مگر معاشرے کے لوگ اس کام کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر خاص لوگوں کے حوالے سے بھی الگ الگ صورتحال ہو سکتی ہے. مثلا اب ہمیں نہیں معلوم ہے، جو لوگوں نے ہمیں بتایا اس حوالے سے ہم مثال پیش کر رہے ہیں کہ شیشہ پینے میں نشہ نہیں ہوتا ہے. لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اس میں نشہ نہیں ہوتا ہے. اب حقیقت کیا ہے، نشہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے پتہ نہیں اس میں کیا ہے، لیکن بہرحال معاشرے میں شیشہ پینا اچھا نہیں سمجھا جاتا. ہمیں جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ اس میں نشہ نہیں ہوتا. یا روڈ پر کھڑے ہو کے مثلا ڈپو کھیلنا، یہ گناہ کا کام نہیں ہے، یہ حرام کام نہیں ہے، مگر وہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. اگر لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں اور آپ کے پیسے سے وہ یہ والا کام کرے گا، اچھا یہ والا کام کرے گا، اس نے گناہ تو نہیں کیا، گناہ نہیں کیا مگر ایسا کام کیا کہ جو معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جا رہا ہے. اور کچھ لوگوں کو معاشرے میں شہرت حاصل کرنے کے لیے نئے نئے کرتوت سمجھ میں آتے ہیں، اور نئے نئے کرتوت پہ وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ ایک ٹی وی پر آنے والے ہیں کہ سر پر انہوں نے ٹوپی رکھی ہوئی ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، مگر ٹائی اور کوٹ بھی پہنی ہوئی ہے، اور وہ دین سمجھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، تو وہ بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے کہ یا تو آپ مولوی بن جائیں سیدھے سیدھے، تو جو مولانا کا لباس ہے وہ پہن لیں. تو ایک طرف وہ باقاعدہ ٹوپی ہے جو مولانا والی ہے، اور داڑھی بھی ہے جو مولانا والی، مگر اوپر سے ٹائی اور کوٹ بھی پہنا ہوا آرام، تو ایک عجیب وہ لگتا ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی چیز کے جو معاشرے میں پسند نہ کی جاتی ہو، چنانچہ ایسا کام بھی کرے، تو اس کو بھی خمس کی رقم دینا جائز نہیں ہے. کما ان الاحوت لزومن عدم ایتا ہی لتارق الصلاۃ و شارب الخمر والمتجاہر بالفسق، جس طرح سے کہ احتیاط لازم یہ کہ جس کو خمس دیا جائے اس میں مزید یہ تین شرطیں اور دیکھی جائیں. نمبر ایک، وہ بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، جس کو خمس دیا جائے وہ بے نمازی نہ ہو. نمبر دو، شراب پینے والا نہ ہو. چاہے آپ کے پیسے سے وہ شراب نہیں پیے گا، آپ کے پیسے سے تو وہ مصلی اور قرآن مجید لے کر آئے گا، مگر معاشرے میں مشہور ہے وہ شراب پینے والا نہیں. تو آپ کے پیسے سے تو وہ غلط کام نہیں کر رہا، وہ تو قرآن مجید لے کے آ رہا ہے مارکیٹ سے، مگر اس کے باوجود اس کو نہیں دے سکتے اگر وہ شرابی ہے. اور تیسرا وہ کہ جو علل اعلان گناہ کرنے والا ہو. ہر شخص سے گناہ ہوتا ہے، معاشرے میں جتنے افراد ہیں ہر شخص سے گناہ ہوگا، معصوم تو فقط 12 ہیں یا انبیاء ہیں، باقی ہر ایک سے گناہ ہو سکتا ہے، مگر ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ جو چھپ کے کر لیا جاتا ہے یا چھپ کے ہو جاتا ہے، چپکے سے ہو جاتا ہے اور کسی کو نہیں پتہ چلتا، ٹھیک ہے وہ گناہ ہے، مگر وہ فقط وہ اور اس کا اللہ یہ دو جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں پتہ چلا۔ اور ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جو معاشرے میں کھلم کھلا انسان کر رہا ہوتا ہے، تو جو کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے وہ گویا معاشرے میں گناہ کو عام کرنے والا ہے، یہ پھیلا رہا ہے گناہ کو، چنانچہ ایسے شخص کو پھر خمس کی رقم نہیں دی جا سکتی ہے۔ اب وہ کھلم کھلا گناہ کرنے والے کی دو مثالیں تو بہت مشہور ہیں معاشرے میں، ایک تو یہ کہ جس نے داڑھی نہیں رکھی ہے، یہ کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، صاف چہرے پہ پتہ چل رہا ہے اسے، پورے معاشرے میں چہرہ لے کے گھوم رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ اس نے داڑھی نہیں رکھی ہے، گناہ کر رہا ہے۔ یا ایک عورت جو بے حجاب ہے، بے حجاب کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے برقع نہیں پہنا ہوا، نہیں برقعہ بھی پہنا ہوا ہے، برقعہ پہنا ہوا پھر بھی بے حجاب ہے، اس لیے کہ جو شرعی حجاب ہونا چاہیے وہ شرعی حجاب اس نے نہیں کیا، برقعہ پہنا ہوا ہے جس کا اوپر والا حصہ اس نے آدھے ماتھے سے باندھا ہے، آدھا ماتھا ویسے کھلا ہوا اس کا، تو کلم کلا گناہ ہو گیا۔ لہذا یہ اس طرح کا گناہ کرنے والے افراد ان کو سہم سادات کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ اچھا اور بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، مثلا جو اپنی گاڑی میں کلم کلا وہ انڈین گانے چلا رہے ہوتے ہیں، سب کے سامنے انڈین اپنی گاڑی میں چلا رہا ہے وہ چاہے اس کی اسکول وین ہو یا دوسری وین ہو، اس میں کلم کلا یہ کلم کلا گانا گناہ کرنے والا سمجھا جائے گا۔ یا کھلم کھلا لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، سب کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس طرح کی گالیاں دیتا رہتا ہے، یہ کھلم کھلا گناہ کرنے والے سمجھا جائیں گے، تو ایسی صورت میں ان کو خمس کی رقم نہیں دے سکتی۔ اب ایک بات اچھی طرح سے آپ ذہن نشین کر لیجئے، جو شرائط یہاں پر بتائی گئی ہیں، پہلے بھی ایک دو دن پہلے بھی بات آئی تھی اور آج پھر تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں کہ دین کو اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے۔ اچھی طرح سے سمجھنے کا مطلب کیا ہے کہ جو باتیں کتابوں میں آ گئی ہیں وہ میٹرک کے کورس یا انٹر کے کورس یا بی اے کے کورس کی طرح نہیں ہے کہ ہمیں بس وہ لکھ کے بس امتحان میں پاس کر لینا ہے، اچھے نمبر حاصل کرنے، اے ون گریڈ حاصل کر لینا، جو باتیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں وہ اے ون گریڈ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، جو باتیں بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہیں عملی طور پر زندگی میں نافذ کرنے کے لیے، یہ ساری ہم اچھا عملی طور پر زندگی میں نافذ کرنے کے لیے کا مطلب کیا ہے کہ جو یہاں لکھا ہوا ہے ٹھیک اس کے مطابق کام کرنا پڑے گا، اس سے ذرا سا ہٹ نہیں سکتے۔ ہمارے پاس کچھ طلبا اپنے غریب پڑوسیوں کو لے کر آتے ہیں، اپنے غریب رشتے داروں کو لے کر آتے ہیں، اپنے غریب دوست احباب کو لے کر آتے ہیں اور ان کی غربت پوری سامنے بیان کرتے ہیں۔ اچھا باقی شرائط بھی پوری ہیں کہ وہ سید ہے مومن ہے، باقی شرطیں پوری ہیں، یہ ساری باتیں پوری کرتے ہیں، یہ ساری باتیں پوری کرنے کے بعد یہ جو آخر میں دو تین شرطیں آئی ہیں ان میں سے کوئی ایک شرط کم ہے، کوئی ایک شرط کم ہے کا مطلب ہے کہ چہرے پر اس کے داڑھی ہے لہذا اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کر رہا، مگر جب ان سے سوال کیا جائے کہ آپ باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں تو جواب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو بات نکال لینا رہا تاکہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ اچھے سے سمجھ لیں، ایسا نہ ہو کہ اور گڑبڑ پیدا کر دیں، بات نکال لیں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے ہوں اور بابا سے بلند صلوات پڑھنے کا، تو جو اس طرح سے لے کے آتے ہیں تو ساری ان کی غربت کی داستان حقیقتاً بڑی دردناک ہوتی ہے، بیچارے واقعی بڑے مفلس ہیں جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہے، ایسا لگتا بھی ہے کہ ایسا ہی ہوگا کہ حقیقتاً ان کے پاس ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہے، مگر ہمارے پاس آنے کے بعد جب یہ داستان بیان کرتے ہیں تو دو میں سے ایک بات، جب ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نماز پڑھتے ہیں، کہیں باقاعدگی سے نہیں پڑھتے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ خود بخود اقرار ہو گیا کہ یہ نماز پڑھنے والے نہیں، شرط کیا ہے کہ بے نمازی نہ ہو، اب یہ والی شرط پوری نہیں ہوئی، یہ والی شرط پوری نہیں ہوئی تو اگر ہم دینے سے انکار کر دیتے ہیں تو وہ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس مستحق کو لے کر آئے یہ پورے پورے مستحق ہے, اس کے باوجود نہیں دیا ان کو. ٹھیک ہے, غریب ہے, غربت کا کوئی شبہ نہیں ہے, غربت والی شرط پوری بھی ہو گئی ہے. مستحق جو عام طور پر معاشرے میں مشہور ہے, مستحق وہ ہوتا ہے کہ جو غریب ہوتا ہے وہ شرط پوری ہو گئی ہے, مگر اس کے باوجود جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے ساری بات وہ پوری نہیں ہوئی. کتاب میں کیا لکھا ہے کہ بے نمازی نہیں ہونا چاہیے, لہذا اگر ہم نہیں دے رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو تو کم از کم ضرور سمجھنا چاہیے تاکہ آگے جب آپ دین کی بات بتائیں پھیلائیں تو ان باتوں کو سمجھ کر پھر سہم سادات یا سہم امام کے حوالے سے پھر تقسیم کریں یا دیں جب لینے کی ضرورت پیش آئے. تو یہ ایک ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی ایسا آ گیا کہ جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے باقی ساری شرطیں پوری ہیں, ہماری مجبوری ہے, پھر نہیں دے سکتے, نہیں دیا جا سکتا اس کو. چنانچہ جو باتیں کتاب میں لکھی ہیں اس کی ایک ایک شرط کا پورا ہونا لازمی ہے, تبھی جا کے خمس کی رقم اس کو دی جا سکتی, اس سے پہلے نہیں جا سکتی. جی سوال ان کا یہ ہے کہ باپ شرائط پر پورا اترتا ہے, وہ نماز بھی پڑھتا ہے, داڑھی بھی ہے, علل اعلان گناہ نہیں کرتا ہے, باقی ساری شرط پوری ہیں, لیکن اس کے بچے ٹھیک نہیں ہیں, بچوں میں شرائط پوری نہیں ہو رہی, تو اس کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ یہ اچھا سوال ہے ان کا, اس کا بھی ایک کلیہ سمجھ لیجیے. اصل بات یہ ہے کہ جس کو دے رہے ہیں اس میں ساری شرائط پوری ہونا ضروری ہے, باقی اس کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں ان میں چاہے شرائط پوری نہ ہو کوئی حرج نہیں. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. خاندان میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جس میں شرائط پوری ہو رہی ہوتی ہیں پوری شرطیں اس میں مکمل ہیں اس کو دیا جانا چاہیے, مگر وہ جب ہم اس کی بات سنتے ہیں یا طریقہ کار دیکھتے ہیں تو وہ مستحق کی کیٹیگری میں داخل نہیں ہوتا, یعنی غریب کی کیٹیگری میں داخل نہیں ہوتا. کیوں؟ آپ مثال سنیے. فرض کیجئے کہ ایک سید ہے, غریب ہے, مگر اتنا غریب ہے کہ کھانے پینے کا انتظام ہے اس کے پاس, دوسری ضروریات کا انتظام نہیں ہے اس کے پاس. اچھا, اگر دینا چاہیں تو سہم سادات مثلا اس کو دے سکتے ہیں, مگر شرط پوری نہیں ہے, مثلا داڑھی نہیں رکھی ہوئی اس نے, لیکن اس کی ہی ایک بیٹی ایسی ہے کہ جو اس کا حجاب بھی صحیح ہے, وہ نماز بھی پڑھتی ہے, باقی ساری چیزوں کا بھی خیال رکھا ہوا ہے, وہ مدرسے جا کے مسائل سیکھ کے آئی ہے, لہذا اس پر عمل کر رہی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, تو شرائط بیٹی میں پوری ہو رہی ہے اور مستحق مثلا لینے کے لیے باپ آیا ہے تو اس کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ باپ میں شرطیں پوری نہیں ہو رہی اس لیے کہ داڑھی نہیں رکھی اس نے, نہیں دے سکتے اس کو, باپ کو نہیں دے سکتے. اگرچہ اولاد میں شرائط پوری ہو رہی ہے پھر بھی باپ کو نہیں دے سکتے, اس لیے کہ اصل مسئلہ یہ کہ جس کو ہم دے رہے ہیں اس میں شرائط پوری ہونی چاہیے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, پھر بیٹی کو دے دیں, بیٹی کو دینے کوئی حرج نہیں ہے, مگر بیٹی کا نفقہ باپ پر واجب ہے, لہذا بیٹی غریب نہیں ہے. اگر باپ پر نفقہ واجب ہے تو پھر بیٹی غریب نہیں ہے, باپ کو, باپ اس کو کھانے پینے کا سب جو ضرورت ہے وہ دے رہا ہے اس کو, لہذا بیٹی غریب نہیں ہے, تو وہ پھر غریب والی شرط پوری نہیں ہوئی. تو جس کا مثلا ایک عورت ہے, بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں, عورت شرائط پر پوری اتر رہی ہے بالکل, وہ مانگنے کے لیے آئی ہے, مگر شوہر پر اس کا نفقہ واجب ہے, لہذا شوہر اگر کھانا پینا اور جو واجب ہو نفقہ چیزیں, یاد رکھیے یہ اولاد اور بیوی, اگر جو واجب النفقہ والی چیز ہے وہ اس کو مل رہی ہے چاہے دوسری چیز نہیں مل رہی, دوسری چیز کیا مثلا, اس کو پرفیوم نہیں مل رہے, اس کو لپسٹک نہیں مل رہی مثلا, باقی کھانا پینا اور کپڑا مل رہا ہے, تو اس کا نفقہ پورا ہو گیا. جب نفقہ پورا ہو گیا اس کا تو اب یہ غریب نہیں رہی ہے, چاہے یہ کہے کہ میرا شوہر نہیں کماتا اور بے روزگار ہے اور فلانا فلانا, ٹھیک ہے شوہر کو ہم کہیں گے کہ یہ مستحق ہو سکتا ہے, مگر اگر وہ داڑھی نہیں رکھتا ہے تو شرائط پوری نہیں ہوئی. تو نہ بیوی کو دے سکتے ہیں نہ شوہر کو دے سکتے ہیں, کسی کو نہیں دے سکتے. بیوی کو اس لیے نہیں دے سکتے ہیں کہ یہ واجب النفقہ کسی اور کی ہے, لہٰذا اس کا نفقہ اس کا واجب ہے. شوہر کو اس لیے نہیں دے سکتے کہ کون اس میں شرطیں پوری نہیں. چنانچہ یہ بات پیش نظر رکھنا پڑے گی کہ ہومس کے لیے جو شرطیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں ایک ایک شرط پیش نظر رکھے, جس میں پوری ہو فقط اسی کو دیا جا سکتا ہے. جی ہاں, اب یہ دوسرا سوال ہے اس کا, ان صاحب کا, کہ ان کی مدد کیسے کی جائے گی. دیکھیے ان ساری شرطوں سے ایک بات تو کم از کم سمجھ میں آ رہی ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں اسلامی تعلیمات عام ہوں, لوگ زیادہ سے زیادہ نمازی بنے, لوگ زیادہ سے زیادہ دین پر عمل کرنے والے بنے. چنانچہ خواہش ہے کہ اس طرح سے لوگ دین کی طرف مائل ہوں زیادہ سے زیادہ. یہ اگر یہ اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں تو جو ان کا حق ہے وہ حق سے بھی محروم کر دیے جائیں گے, وہ حق بھی ان کو نہیں دیا جائے گا. ہاں البتہ صورتحال کبھی ایسی ہو جائے کہ جب ایسی مجبوری ہو جائے اور کسی کو مدد کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو ان تمام اموال سے یا بجو سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے کہ جس میں یہ والی شرطیں نہیں, یہ ساری شرطیں نہیں. مثلا صدقہ ہے, اس میں یہ والی ساری شرطیں نہیں, اگر وہ پوری نہیں ہو رہی تو کوئی حرج نہیں. اور اسی طرح سے انفاق ہے, اس طرح سے دوسری چیزیں, ان میں یہ کڑی شرطیں نہیں, سخت قسم کی شرطیں نہیں, ان پیسوں سے ان کی مدد کی جائے کوئی حرج نہیں. جی زکات میں پھر الگ الگ ہے مجتہد کا نظریہ, کچھ لوگوں کے یہاں یہ والی شرطیں ہیں, کچھ لوگوں کے یہاں نہیں ہیں, چنانچہ اپنے اپنے مجتہد کے اعتبار سے دیکھنا پڑے گا. جی انہوں نے جو سوال پوچھا ہے یہ ہوتا نہیں ہے معاشرے میں ایسا, عام طور پر الٹا ہوتا ہے. عام طور پر الٹا ہوتا کا مطلب کیا ہے کہ فرض کیجیے, ان کا سوال پہلے سن لیں, ان کا سوال یہ ہے کہ فرض کیجیے ایک شخص داڑھی رکھ کے آیا اور وہ خمس لے کے چلا گیا, اس کے بعد اس کی شرطیں ختم ہو گئی, داڑھی اس نے منڈوا دی, تو کیا ہم ذمہ دار ہیں؟ جواب یہ کہ نہیں, ہم ذمہ دار نہیں. جب ہم خمس دے رہے تھے اس وقت اس میں ساری شرطیں تھیں, بعد میں شرطیں ختم ہو گئیں, اب ہم ذمہ دار نہیں, ہم نے اپنا خمس ادا کر دیا. مگر جو معاشرے میں ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا جیسے یہ کہہ رہے ہیں, معاشرے میں الٹا ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ جتنے عام طور پر مانگنے والے ہوتے ہیں اکثریت مسائل سے واقف نہیں ہوتی, اکثریت مسائل سے واقف نہیں, چنانچہ جب یہ کہیں جاتے ہیں تو شرائط پوری نہیں ہوتی. پھر جب ان کو پتا چلتا ہے کہ ہمیں اس لیے نہیں دیا گیا کہ ہمیں شرطیں پوری نہیں تھی, تو پھر جا کے وہ شرطیں پوری کرتے ہیں, بعد میں وہ داڑھی رکھ کے آتے ہیں. پہلے جب آیا تھا مانگنے اس وقت داڑھی رکھ کے نہیں آیا, بعد میں پھر وہ داڑھی رکھ کے آتے ہیں. تو جو پہچاننے والے ہوتے ہیں وہ پہچان لیں کہ باقی شرطیں پوری ہیں کہ نہیں, اگر شرطیں پوری ہیں تو دینے میں کوئی حرج نہیں, نہیں ہے شرطیں پوری تو پھر دوبارہ نہیں دے سکتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم خمس دیں گے تو نماز پڑھنے لگے گا, خمس دیں گے تو دین کی طرف آ جائے گا, تو اس کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ ابھی نہیں دے سکتے, ابھی تو نہیں ہے. کم از کم اصل مسئلہ یہ کہ دیتے وقت شرط ہے کہ نہیں ہے اس کو دیکھا جائے. ابھی نماز نہیں پڑھ رہا لہٰذا نہیں دے سکتے, ابھی داڑھی نہیں ہے اس کی لہٰذا نہیں دے سکتے. اب وہ ایک ہفتے کے بعد داڑھی رکھ کے وہ نمازی بن کے آ جائے تو ممکن شرطیں پوری ہو جائیں, پھر دینے میں کوئی حرج نہیں. ہاں سوال ان کا جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیتے ہیں. جو خمس لینے کے لیے آیا ہے وہ اتنا پیسہ کما رہا ہے کہ خود تو اپنا خرچہ آرام سے اٹھا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ان کا سوال یہ تھا کہ بیوی بچوں کا خرچہ بھی اٹھا سکتا ہے, اس کا بھی مسئلہ نہیں, لیکن ماں باپ کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا, تو کیا یہ خمس لے سکتا ہے کہ نہیں؟ اور اس سے پہلے کا مرحلہ یہ کہ فرض کیجیے کہ بیوی بچوں کا خرچہ بھی نہیں اٹھا سکتا, یہ اپنا خرچہ اٹھا سکتا ہے, بیوی بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا, یہ خمس لے سکتا ہے کہ نہیں؟ تو بیوی بچوں کے حوالے سے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی ہاں لے سکتا ہے. ماں باپ بھی چونکہ واجب النفقہ ہے تو جتنا ماں باپ کا خرچہ ہے فقط اتنا لے سکتا ہے. خمس لینے میں بھی جو شخص مستحق ہے اس کا استحقاق پہچاننا بہت ضروری ہے. فرض کیجئے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کماتا ہوں مگر مجھے خرچہ پورا نہیں ہوتا, اب وہ اس سے سوال کیا جائے گا آپ کتنا کماتے ہیں, وہ کہیں گے میں 10,000 کماتا ہوں, خرچہ کتنا آپ کا, 15,000 خرچہ ہے, تو یہ فقط 5,000 کی حد تک مستحق ہے, 15,000 نہیں دی. اس لیے کہ 10 تو یہ کما ہی رہا ہے, لہذا 5000 کی حد تک یہ مستحق ہے، تو 5000 کی حد تک اس کو دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. یہی مسئلہ ماں باپ میں، اچھا بیوی بچوں کا اور ماں باپ کا نفقہ، اس میں فرق ہے. نہیں الٹا، غلط، تھوڑا سا غلط ہو گیا. بیوی کا نفقہ اور ماں باپ کا نفقہ، اس میں تھوڑا سا فرق ہے. بیوی کا نفقہ تو یہ ہے کہ اگر انسان ادا نہ کرے تو بیوی کا مقروض بن جائے گا، پھر ساری زندگی مقروض رہے گا، اس کو ادا کرنا پڑے گا. اور بیوی کے نفقے میں یہ ہے کہ وہ ایک ساتھ ایک مہینے کا نفقہ یا ایک سال کا نفقہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. مگر ماں باپ میں ایسا نہیں ہے، ماں باپ کے لیے اتنا نفقہ ہونا چاہیے کہ جو ایک دن کا نفقہ ان کا پورا ہو جائے، ماں باپ کا. اگر ایک دن کا ماں باپ کا نفقہ پورا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیوی بچوں کا نفقہ بھی اس کے پاس ہے، ماں باپ کا نفقہ بھی اس کا، اب نہیں لے سکتا. اب دوسرے دن کا نفقہ نہیں ہے تو دوسرے دن کے نفقے کی مقدار کے برابر لے سکتا ہے، جیسے وہ 10000 والی مثال کی تھی کہ 10000 نہیں لے سکتا تھا، 5000 فقط لے سکتا تھا. تو دوسرے دن ماں باپ کا نفقہ جتنا چاہیے فقط اتنی مقدار میں وہ لے سکتا، اس لیے کہ فقط اس کی ذمہ داری اتنا نفقہ پورا کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو یہ سارے شرعی قوانین کو پیش نظر رکھیں اور اس کے مطابق چلیں گے تو بہت اچھا رہے گا کام کرنا، اور صحیح معنوں میں دینداری یہی ہے. یجوز للمالک دفع النصف المذکور سہم السعادات الی مستحقی ہے مع استجماع الشروط المتقدمت. کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو ساری شرطیں بتائی ہیں یہ سہم سعادات والے کی شرطیں تھیں، البتہ سہم سعادات والے کے ساتھ ساتھ سہم امام والوں کی بھی یہ شرطیں ہوتی ہیں، مگر سہم امام والوں کو چونکہ زکات میں سے بھی دیا جا سکتا ہے، دوسرے مصارف میں سے بھی دیا جا سکتا ہے، تو عام طور پر خمس میں سے نہیں دیا جاتا ان کو، تو زیادہ یہ رقم سہم سعادات والی سید ہی کو دی جاتی ہے. لہذا جس سید کو یہ دیا جائے اس میں یہ والی شرطیں زیادہ اہم بن جاتی ہیں. سہم سعادات والی رقم کے بارے میں آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ یہ اگر آپ خود اپنے ہاتھ سے مستحق کو دینا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، اپنے ہاتھ سے مستحق کو دے سکتے ہیں. وَإِن كَانَ الْأَحْوَطُ اِسْتِحْبَابًا الدَّفْعُ إِلَى الْحَاكِمِ الشَّرْعِي. اگرچہ احتیاط مستحب یہ کہ سہم سعادات کی رقم بھی حاکم شرع کو دی جائے. دیکھیے سہم سعادات کی رقم اگر آپ نے اپنے ہاتھ سے دے دی تو یہاں دو پاسبلٹی، دو امکانات ہیں، جس سید کو دی ہے اس میں دو امکانات ہیں، یا تو شرائط اس سید میں پوری تھی لہذا آپ نے جو رقم دے دی آپ کا فریضہ پورا ہو گیا، صحیح آپ نے صحیح طرح سے انجام دے دی. دوسرا امکان یہ کہ نہیں اس میں شرائط پوری نہیں تھی. اگر شرائط پوری نہیں تھی اور سید کو دے دیا تو یہ سہم سعادات کی ادائیگی نہیں مانی جائے گی، دوبارہ دینا پڑے گا سہم سعادات، دوبارہ سہم سعادات ادائیگی کیے بغیر چارہ نہیں اب یہاں پر. لیکن اگر سید کو دینے کے بجائے ڈائریکٹ حاکم شرع یا اس کے وکیل کے ہاتھ میں دیے یہ والی رقم، تو اب یہ ذمہ داری بالکل ختم ہو گئی کہ شرائط پر پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا ہے، یہ والی ذمہ داری بالکل ختم ہو گئی. چنانچہ دوسری مرتبہ دینے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، دوبارہ دینا ہی نہیں، امکان ہی نہیں ہے دوسری مرتبہ دینے کا. جبکہ اگر سید کو اپنے ہاتھ سے دیں اور اس میں شرائط پوری نہیں ہوئی تو دوبارہ دینا پڑے گا. اچھا فرض کیجیے کہ شرائط پوری ہو گئی اور دے دیا تو فقط آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، لیکن سید کو دینے کے بجائے اگر آپ حاکم شرع کو دیا تو یہ احتیاط مستحب ہے، یعنی اس میں زیادہ ثواب ہے. حاکم شرع کو دینا سہم سعادات بھی، یہ زیادہ ثواب کا کام ہے. چنانچہ یہ باتیں بھی جو ہیں وہ سمجھنا ضروری ہے. النصف الراجع للامام علیہ السلام وعلی آبائہ افضل الصلوات والسلام. اور کہتے ہیں کہ باقی نصف والا حصہ یہ امام علیہ السلام تک پہنچے گا، ان کے آبا و اجداد پر درود و سلام و صلوات پڑھیں محمد علیہ السلام. اچھا ہمارے زمانے میں جب امام حاضر نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ اگر حاضر ہوتے تو انہی کو دینا پڑتا، کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا۔ لیکن ہمارے زمانے میں کہتے ہیں یار جو فی ہے فی زمان الغیبت الى نائب، کہتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں یہ جائے گا نائب امام کے پاس۔ یہ نائب امام کون ہے؟ وہ الساقی المامون العارف و مسارف ہی، کہتے ہیں وہ فقی ہے کہ جو خمس کے مصرف سے اچھی طرح سے آگاہ ہے، جو جانتا ہے کہ خمس کا مصرف کیا ہوتا ہے، یہ فقی ہے، اس کو دیا جانا چاہیے۔ اما بدف الہ اب استضان امن ہو تیسر فی، یا تو یہ کہ ڈائریکٹ فقی کے ہاتھ میں دیا جائے، فقی کو دیا جائے، یا ان سے اجازت لے لی جائے کہ کیا اس کام میں ہم خرچ کریں، اگر وہ اجازت دے دیں تو ان کے ہاتھ میں تو اس کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا اس کام میں استعمال کیا، ان سے اجازت دے لیں کہ اس کام میں خرچ کیا ہے کریں، اگر وہ اجازت دے دیں تو اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ کام کیا ہے جس میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ سہم امام کی رقم کس میں استعمال کی جا سکتی ہے؟ وَمَصْرَفَهُ مَا يُوثِقُ بِرِضَاهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِصَرْفِهِ فِيهِ، کہتے ہیں اس کا مصرف یہ ہے، سہم امام کا مصرف یہ ہے کہ جس میں جس کے بارے میں پتا چل جائے کہ امام علیہ السلام کی رضامندی اس کام میں ہے، ان سارے کاموں میں یہ خرچ کر سکیں۔ امام علیہ السلام کی رضامندی جس کام کے بارے میں پتہ چل جائے، ان سارے کاموں میں سہم امام کی رقم خرچ کی جا سکتی۔ اچھا وہ کیسے پتا چلے کہ امام علیہ السلام کی رضامندی کیا ہے؟ اب آئیے آگے دیکھیں، کدف ضرورات المؤمنین المتدینین من السادات زادہم اللہ تعالی شرفا وغیرہ، جیسے ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ متدین مومن، متدین یعنی جو دین پر چلنے والا، دین کے احکام پر عمل کرنے والے مومن کی ضرورت پورا کرنے کے لیے دیا جائے تو سہم امام اس کو دیا جا سکتا ہے، اس میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ مومن چاہے سید ہو یا غیر سید ہو، سہم امام سید کو بھی دیا جا سکتا ہے، سہم سادات تو فقط و فقط سید کو دیا جاتا ہے، لیکن سہم امام سید اور غیر سید دونوں کو دیا جا سکتا ہے جو دین پر چلنے والے مومنین ہیں۔ والاحوط استحبابا نیت التصدق به عنہ علیہ السلام واللازم مراعۃ الاہم فلا، اور احتیاط ہے استاد یہ کہ جب آپ کسی ایسے مومن کو دیں تو ایسی صورت میں نیت کریں کہ یہ امام علیہ السلام کی طرف سے صدقہ ہے، آپ کا مال نہیں ہے، یہ امام علیہ السلام کا مال ہے، چنانچہ نیت یہ کریں کہ امام علیہ السلام کی طرف سے یہ صدقہ ہے، ان کو یہ ان کو دیا گیا ہے۔ ہاں وہ بھی آ رہا ہے، ضرورت ہے، بالکل صحیح ہے، بلکہ یہ ایک پہلو آ بھی گیا کہ فقی کی اجازت سے دیں گے، تو فقی کی اجازت سے دیں گے کا مطلب یا فقی کی اجازت سے خرچ کریں گے، تو خرچ کرنے میں ایک مقام یہ ہے کہ کسی مومن کو، دیندار مومن کو دینا ہے۔ البتہ فاللازم مراعۃ العام فالعام، اگر اس طرح سے دیندار مومن کو دیا جائے تو سہم امام دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، یہ ٹھیک ہے، بالکل دینا، کوئی قباحت نہیں اس میں، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ لازمی یہ ہے کہ اہم پل اہم کی رعایت کی جائے، یہ دیکھا جائے کہ کون سا کام زیادہ اہم ہے، جو زیادہ اہم ہو اس میں یہ پیسہ خرچ کیا جائے، یہ لازمی ہے۔ اچھا اب کون یہ کام، کون سا کام اہم ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلے؟ تو کون سا کام اہم ہوتا ہے اس کی ایک فہرست بتا رہے ہیں کہ یہ کام اہم ہے جس میں سب سے پہلے سہم امام کی رقم خرچ کی جانی چاہیے، یہ اہم ترین کاموں کا تذکرہ آپ خود کر رہے ہیں۔ وَمِنْ أَهَمِّ مَصَارِفِهِ فِي هَذَا الزَّمَانِ الَّذِي قَلَّ فِيهِ الْمُرْشِدُونَ وَالْمُسْتَرْشِدُونَ، کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اس کا اہم ترین مصرف کہ جس زمانے میں ہدایت دینے والے بھی کم ہیں اور ہدایت لینے والے بھی کم ہیں، اس زمانے میں اس کا اہم ترین مصرف کیا ہے؟ اقامت و دعائم الدین ورفع اعلامہ، کہتے ہیں دین کی بنیادی باتوں کو قائم کرنا ہے اور دین کے پرچم کو بلند کرنا ہے، ایسا کام کہ جس میں دین کی بنیادی باتیں پوری ہوتی ہوں اور دین کا پرچم بلند ہوتا ہو، ایسے کام میں اس کو صرف کرنا، یہ اہم ترین کام ہے۔ اور دوسرا اہم ترین کام کیا ہے؟ وَتَرْوِيجِ الشَّرْعِ الْمُقَدَّسَةِ وَنَشْرِ قَوَاعِدِهِ وَأَحْكَامِهِ، اہم ترین کام دوسرا یہ ہے کہ شریعت مقدسہ کو کی ترویج کرنا، شریعت مقدسہ کو پھیلانا. تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ مرجع کی نگاہ میں اہم ترین کام کیا بنا، دین کی بنیادوں کو مستحکم کرنا. اچھا کیا چیز ہے وہ، وہ نہیں پتہ چلے گا، ہر آدمی نہیں پہچانتا تھا. دین کے پرچم کو بلند کرنا، تو خالی جھنڈا تو اوپر نہیں کر دینا، دین کے پرچم کو بلند کرنا اس کا مطلب خالی جھنڈا تو اوپر نہیں کر دینا. یہ اس کی وضاحت کیا ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ شریعت مقدسہ کی ترویج کرنا. اندازہ ہوا کہ شرعی احکام کتنے اہم ہوتے ہیں، شرعی مسائل کتنے اہم ہوتے ہیں. اہم ترین کاموں میں خمس کا پیسہ خرچ ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ کہ شرعی باتوں کو پھیلانا اور شرعی احکام کو سمجھانا اور سکھانا، یہ اہم ترین کام ہے دین کا، چنانچہ اس میں یہ خرچ ہوگا. یاد رکھیے دین کی تعلیمات میں جتنا بھی کام بتائے گا، باقاعدہ قرآن کی آیت ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو. دین کا کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جو کچھ دین میں بتایا گیا ہے، جتنی باتیں دین میں بتائیں، سب سے پہلے خود اس پر عمل کرے، اس کے بعد پھر دوسروں سے کہے کہ تم اس پر عمل کرو، اس کے بعد دوسروں کو شامل کرے کہ اس طرح کا کام کرو. خود یہ تک نہ جانتا ہو کہ جھوٹ کیا ہے، غیبت کیا ہے، تہمت کیا ہے، الزام کیا ہے، یہ باتیں نہ جانتا ہوں، اور مجمع اکٹھا کرنے کے بعد سب کو جمع کرے اور کام کرے. یاد رکھیے کہ دین کے احکامات میں سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اے صاحبان ایمان نماز پڑھو اور زکات ادا کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ صاحبان ایمان، تو کیا میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں سب کو پہلے نماز پڑھاؤں اور پھر آخر میں جا کے میں نماز پڑھوں؟ یہ میری ذمہ داری نہیں، سب سے پہلے میں نماز پڑھوں پھر دوسروں کو نماز پڑھاؤں. کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دین کے احکام جتنے بھی ہیں، اس میں پہلے خود اچھی طرح سے اس کو سمجھ لے، اچھی طرح سے سیکھ لے، اس کے بعد عمل کرنے کے بعد وہ دوسروں کو بتائے کہ دیکھیں دین یہ ہے، تب جا کے دین کی بات پر عمل ہوگا، ورنہ وہ ہنگامہ ہنگامہ کرنے سے وہ دین کی ترویج نہیں ہوتی ہے، شور شرابہ کرنے سے دین کی ترویج نہیں ہوتی ہے کبھی. ونشر قواعدہ و احکامہ، اور شریعت مقدسہ کا قواعد سمجھانا، وہ پھیلانا. قواعد پھیلانا کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے سامنے ایک اصول اکثر بیان کیا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کتاب کا یہ والا صفحہ پاک ہے یا نجس ہے. اب میرے پسینے والے ہاتھ اس پر لگیں گے تو ہاتھ نجس ہوگا کہ پاک سمجھا جائے گا. ایک اصول سمجھایا جاتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں یہ شک ہو جائے کہ نجس ہے یا پاک، اس کو پاک سمجھو. یہ قواعد سمجھانا، یہ ہے اہم ترین کام، یہ لوگوں کو بتانا کہ اس طرح سے جو شریعت کے قواعد ہیں وہ اس طرح کے قواعد ہیں، ان قواعد کو سمجھو. وہ احکام ہی اور اس کے احکام جو مسلسل پڑھایا جاتا ہے آپ کو مدارس میں، عام طور پر پڑھایا جاتا ہے، یہ سب سے زیادہ اہم ترین کام ہے دین کا. وَيَنْدَرِجُ فِي ذَلِكَ تَأْمِينُ مُؤْمِنَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ يَصْرِفُونَ أَوْقَاتَهُمْ فِي تَحْصِيلِ الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ، اور اسی کے ذیل میں آ جاتا ہے کہ اہل علم کے اخراجات کو پورا کرنا. کون سے اہل علم؟ کے جو صالح ہیں اور جو اپنا وقت ان علوم کو سیکھنے میں صرف کرتے ہیں، ان علوم کو حاصل کرنے میں صرف کرتے ہیں، ان میں یہ سہم امام خرچ کیا جائے، ان میں یہ پیسہ خرچ کیا جائے. اور البازلین انفسہم فی تعلیم الجاہلین و ارشاد الضالین، اور وہ علماء کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مخصوص کر دیا ہے کہ جاہل افراد کی تربیت کریں، ان کو سکھائیں، و ارشاد الضالین جو گمراہ ہو گئے ہیں ان کو ہدایت کا راستہ دکھائیں کہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہوگا، اگر آپ دین سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ ہے دین سمجھنے کا. جو یہ علماء ہیں ان کے لیے سہم امام کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے. ونصر المؤمنین وواعظہم واصلاح ذات بینہم، اسی طرح سے مومنین کو نصیحت کرنے میں، کہ گناہ کا کام نہ کریں، غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، جو دین کے بہتر اور شاندار قسم کے احکامات ہیں وہ لوگوں کو سمجھائیں، یہ جو کام کر رہے ہیں ان علماء کے لیے حسین امام. اور اسی طرح سے جو ان کو واعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں طرح طرح کی، وہ حدیث کے ذریعے سے ہو، قرآن کی آیت کے ذریعے سے ہو، دوسرے واقعات کے ذریعے سے ہو، ان کو دین کی جو باتیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، ان پر سہم امام کی رقم کو خرچ کیا جائے گا. اسی طرح سے وہ ذات و اصلاح ذات بہن، اسی طرح سے اگر مومنین میں جھگڑا وغیرہ ہو جائے تو جھگڑے کو نمٹانے کے لیے جو خرچہ ہوتا ہے اس میں خرچ کیا جائے. اب یہ ایک اسی کا بالکل آخری حصہ ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ طلباء اور علماء کی یہ ذمہ داری ہے جو اب آ رہا ہے. معاشرے میں کیا کام کرنا ہے، معاشرے میں کیسے جا کے کام کرنا ہے، یہ ذمہ داری ہے جو سمجھا رہے ہیں. طلباء اور علماء کے لیے ہے سہم امام، سہم امام ان پر صرف کیا جائے گا، مگر پھر ان کی ذمہ داری بھی ہے. اب کیا ذمہ داری، ان کو کیا کرنا ہے، وہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھ یہ والا کام کرنا ہے معاشرے میں جا کے، تب جا کے وہ سہم امام کے مستحق بنتے ہیں. وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَرْجِعُ إِلَىٰ إِصْلَاحِ دِينِهِمْ، لوگوں کے دین کی اصلاح کا کام، لوگ دین کی طرف مائل ہوں، یہ والا کام کرنا ہے جو علماء کا فریضہ ہے، طالب علموں کا فریضہ ہے. وَتَكْمِيلَ نُفُوسِهِمْ، اور ان کے نفوس کو کامل کرنا ہے، ان کے نفس کو اتنا کامل بنانا ہے کہ لوگ گناہ کی طرف مائل نہ ہوں، گناہ سے بچیں، واجبات کو انجام دیں. فقط وہ نماز روزے کو نہ سمجھیں، وہ یہ سمجھیں کہ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھیں کہ اپنی اولاد و بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھیں کہ اپنے پڑوس والوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں. چنانچہ یہ ساری باتیں سمجھانا علماء کا کام ہے، سمجھائیں کہ یہ اس طرح سے دین پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور ان کے نفس کو کامل بنانا کہ اگر گناہ کا موقع بھی آ جائے تو گناہ نہ کریں، اتنا کامل ہو ان کا نفس. وَعُلُوَ دَرَجَاتِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تَعَالَى شَانُهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ، اور ایسی باتیں ان کو سکھانا اور سمجھانا کہ جن کی وجہ سے پروردگار کی بارگاہ میں ان کے درجات بلند ہو جائیں. یہ ہے علماء کا کام، صحیح معنوں میں علماء کا کام یہ ہے کہ ایسی باتیں ان کو بتانا کہ وہ اس طرح کا کام کرنے لگ جائیں کہ ان کے اپنے درجات پروردگار کی بارگاہ میں بلند ہو جائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے ہوں. اور یاد رکھیے کہ اس میں یہ لازمی ہے کہ انسان سارے واجبات پر عمل کرے اور محرمات سے بچے. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کو اذیت دیں، توڑ پھوڑ کریں، گھیراؤ جلاؤ کریں، جس میں دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہو ایسا کوئی کام کریں، یہ نہیں ہو سکتا. اس سے کبھی پروردگار کی بارگاہ میں انسان کا مرتبہ بلند نہیں ہو سکتا ہے، ناممکن بات ہے، ایسا نہیں ہو سکے گا. چنانچہ جب تک یہ چیزیں نہ سیکھیں اس وقت تک آگے نہ بڑھیں، سیکھ سیکھ کے آگے بڑھیں تاکہ اندازہ ہو کہ دین کی باتیں کیا ہیں. احمد ول احمد الزمن مراج المرج العالم المطلع الجہاد العامہ. احتیاط لازم یہ ہے کہ مرجع عالم کی طرف رجوع کیا جائے سہم امام کے سلسلے میں، کہ جو عام لوگوں کے مسائل سے زیادہ آگاہ ہے، زیادہ واقف ہے. لہذا عام افراد کی ذمہ داری آخر میں جا کے خلاصہ کیا بنا کہ سہم امام مرجع عالم کے ہاتھ میں دینا ہے. اور مرجع عالم کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی آپ تقلید کرتے ہیں فقط آپ اسی مرجع کو دے سکتے ہیں. آپ تقلید ایک کی کریں اور سہم امام دوسرے کو دیں، یہ نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح سے وہ جن کی تقلید کر رہا ہے وہ اپنے ہی مرجے کو دے گا، وہ دوسرے کسی مرجے کو نہیں دے سکتا ہے. چنانچہ آپ جس کو عالم سمجھ رہے ہیں، احتیاط لازم یہ ہے کہ سہم امام کی رقم فقط ان کو دی جائے گی. یہ ایک لمبی چوڑی گفتگو اختتام کو پہنچ گئی. اب یہ کچھ متفرق قسم کے مسائل ہیں یہ بس آج مکمل کر لیں تاکہ یہ خمس کباب آج ہی مکمل ہو جائے. یجوز نقل الخمس من بلده الى غیره مع عدم وجود المستحق بل مع وجوده اذا لم يكن النقل تساهلا وتساهما في اداء الخمس. کہتے ہیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں خمس لے جانا جائز ہے, بجائے آپ اپنے شہر میں ادا کریں دوسرے شہر میں اگر ادا کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں, جائز ہے, ایسا کر سکتے ہیں. چاہے آپ کے شہر میں مستحق ہو یا نہ ہو, اگر مستحق نہ ہو تو بالکل بات سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن اگر آپ کے شہر میں مستحق ہو اس کے باوجود اگر آپ دوسرے شہر میں لے جانا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. مستحق کا دو مطلب ہے یہاں. ایک مطلب تو یہ ہوا کہ جو غریب سہم سعداد آپ اس کو دینا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے شہر میں نہیں ہے تو آپ دوسرے شہر میں لے جانا چاہ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ مثلا آپ کے شہر میں وہ وکیل نہیں ہے, چونکہ سہم امام کا حصہ مرجع کو دینا ہے, مرجع یا اس کے وکیل کو دینا ہے, آپ کے شہر میں وہ وکیل نہیں ہے لہذا آپ دوسرے شہر میں لے جانا چاہ رہے ہیں, کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے پھر لے جا سکتے ہیں. البتہ دوسرے شہر میں, اچھا اس میں یہ پہلو بھی آ گیا کہ آپ کے شہر میں وکیل موجود ہے اس کے باوجود آپ دوسرے شہر میں لے جانا چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ مستحق کا مطلب چاہے وکیل ہو یا نہ ہو, چاہے غریب ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں آپ کو دوسرے شہر میں لے جانے کی اجازت ہے. ہاں البتہ اگر آپ کے اپنے شہر میں موجود ہے وکیل موجود ہے یا مستحق موجود ہے اس کے باوجود اگر آپ دوسرے شہر میں لے جانا چاہتے ہیں تو یہ بات پیش نظر رکھنا پڑے گی کہ پھر خمس کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے گی, مال پہنچاتے پہنچاتے خمس کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ اتنی تاخیر نہ ہو جائے کہ لوگ کہیں کہ آپ تساہل سستی برت رہے ہیں اور آپ اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں, آپ پرواہ نہیں کر رہے ہیں سستی برت رہے ہیں, ایسا نہ کہا جائے تو آپ دوسرے شہر میں لے جا سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا کہا جائے دوسرے شہر میں لے جانے کی وجہ سے, اب مثلا میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کر رہا ہوں, یہاں اپنے شہر میں اگر آپ کے وکیل موجود ہیں اور آپ دوسرے شہر میں لے جانا چاہتے ہیں, اچھا دوسرے شہر میں لے جانا چاہتے ہیں چاہے دوسرا شہر میں وکیل موجود ہے یا دوسرے شہر میں خود مرجع موجود ہے. بہت سارے لوگ یہاں سے عراق خمس لے جانا چاہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ آغا سیستانی کے ہاتھ میں دیں گے. اچھا یہ الگ بات ہے کہ وہاں آغا سیستانی سے ملاقات ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ وہاں جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس میں کئی لوگوں سے اب ملاقات نہیں ہو پا رہی, کئی لوگوں کی ملاقات نہیں ہو پا رہی سیکیورٹی کے جو مسائل پیدا ہو گئے اس کی وجہ سے, تو وہ یہاں اپنے شہر میں نہیں دینا چاہتے ہیں, اپنے ملک میں نہیں دینا چاہتے ہیں, وہ ڈائریکٹ آیت اللہ سیستانی کو لے جا کے دینا چاہتے ہیں. تو اگر اپنے شہر میں موجود ہے اس کے باوجود وہاں لے جا کے دینا چاہتے ہیں, کہتے ہیں دے تو سکتے ہیں کوئی حرج نہیں, مگر آپ کا یہ کرنا سستی برتنا نہ کہلائے, خمس کو تاخیر سے دینا نہ سمجھا جائے. اگر یہ سمجھا جائے گا تو اتنا انتظار کرنے کی بھی اجازت نہیں, یعنی مرجع کو دینے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. پھر اب کچھ لوگ ہیں, اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیے, یہ سارے مسائل میں کہیں وہ بات آئی نہیں ہے کہ مرجع کے ہاتھ میں دیا جائے تو زیادہ ثواب ہے, اور مرجع نے جس کو اجازت دیا ہے اس کو دیا جائے تو کم ثواب ہے, ایسا کہیں نہیں آیا, ایسی کوئی بات نہیں آئی, اور ایسا ہے بھی نہیں کہ اگر اجازت والے کو آپ دے دیں تو ثواب کم ملے گا اور ڈائریکٹ مرجع کو دے دیں تو ثواب زیادہ ملے گا, ایسا کچھ نہیں, کہیں کچھ نہیں لکھا ویسا. لیکن شوق ہوتا ہے کچھ لوگوں کو کہ نہیں ہم مرجع کے ہاتھ میں جائیں. اچھا ٹھیک ہے آپ مرجع کب جائیں گے آپ زیارت پڑھنے؟ بس چار مہینے ہیں تقریباً, چار مہینے میں جاؤں گا میں. تو چار مہینے تک خمس ضلع کرنا یہ سستی کہلائے گا, یہ تساہل کہلائے گا, پھر اس کی اجازت نہیں. تو چاہے مرضی کے ہاتھ میں بھی لے جا کے دینا چاہیں اس کی اجازت. تو اگر اتنا مختصر سا عرصہ ہو, اگر ہم ان سے پوچھا جائے کب زیارت پر جائیں, بس بھائی پرسوں میری فلائٹ ہے, تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ وہاں لے جا کے دیں گے. تو پھر بھی 15 دن لگ جائیں گے, اس لیے کہ ضروری نہیں کہ ڈائریکٹ پہلے نجف اتریں, ہو سکتا ہے کہ وہ جو عام طور پر طریقہ کار ہے وہ بغداد میں اترتے ہیں, پھر بغداد سے کاظمین, پھر کاظمین سے کربلا آخر میں جا کے نجف جائیں, تو 10-15 دن پھر بھی لگ جائیں گے. مگر یہ پھر بھی شاید یہ کہا جائے کہ کوئی حرج نہیں. لیکن اس کا پلان ہی ہے چار مہینے بعد جانے کا, تو نہیں, پھر یہ سمجھا جائے گا یہ تساہل ہے, چنانچہ پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی. یجوز دفعہ فی البلد الی وکیل الفقیر و ان کان ہوا فی بلد الاخر. کہتے ہیں کہ جس غریب کو دینا ہے, کما یجوز دفعہ الی وکیل الحاکم الشرعی, جس غریب کو دینا ہے یا جس وکیل کو دینا ہے مثلا, یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ ہم وہاں تک جائیں اور اس کے ہاتھ میں دیں, بلکہ اگر کوئی وکیل کا یا غریب کا نمائندہ بھی اگر کوئی ہو تو اس کو بھی دے دینے میں حرج نہیں. جیسے بہت سارے طلبہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے ہم سے لے جاتے ہیں, تو وہ اپنے لیے نہیں لے رہے ہیں, وہ دوسروں کے لیے لے رہے ہیں, تو دوسروں کے لیے لے رہے ہیں تو یہ طلبہ کیا بنے, یہ وکیل بن گئے اس فقیر کے, اس غریب کے. چنانچہ لازمی نہیں ہے کہ یہ خمس کی رقم ڈائریکٹ باقاعدہ اس کو دی جائے غریب کو, اگر غریب کے وکیل کو بھی دے دی جائے تو بھی کافی ہے, کوئی حرج نہیں. اسی طرح سے حاکم شرع ڈائریکٹ حاکم شرع کے ہاتھ میں دینے کے بجائے کسی اور کے ہاتھ میں دے دی کہ وہاں پہنچا دینا, تو اس نے وہاں پہنچا دیا تو بھی کوئی حرج نہیں, یہ بھی صحیح ہے بالکل. اور یہ جو صحیح ہے اس میں دونوں باتیں, جو ہم نے غریب والی مثال پیش کی ہو تو سمجھ میں آ گئی کہ وہ کراچی میں وصول کر رہا ہے, وہ اپنے علاقے میں جائے گا وہاں دے دے گا اس کو, مگر وکیل والی بات بھی ایسی کہ فرض کیجیے کہ اس نے وہاں سے بھیجا اور کوئی اور آدمی ہم تک پہنچا رہا ہے, تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا, کوئی حرج نہیں. تو نکلا کسی اور شہر میں, وکیل کسی اور شہر میں, تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. وَكَذَا اِذَا وَكَّلَ الْحَاكِمُ الشَّرْعِي الْمَالِكَ فَيَقْبِضُهُ بِالْوِكَالَةِ عَنْهُ ثُمَّ يَنْقُلُهُ إِلَيْهِ. یا اسی طرح سے جو کچھ افراد آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو وہ ان سے خود کہہ رہتے ہیں کہ آپ ہمیں خمس آپ تک پہنچانے کی اجازت دے دیجئے, تو کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں, تو وہ خود آغا کے وکیل بن گئے, انہوں نے نکالا خمس, نکالنے کے بعد اب ہو سکتا ہے کہ خود پہنچائے, ہو سکتا ہے کہ کوئی اور زیارت پڑھنے کے لیے جا رہا ہے ان کو دے دیا, انہوں نے کہا وہاں پہنچا دیجیے گا, تو ایسا بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک مسئلہ ذرا سا درمیان میں چھوڑیں گے, اس لیے کہ یہ یہاں اب کام کارآمد مسئلہ نہیں رہا, اس کے بعد والا مسئلہ دیکھیے. لا یتعین الخمس بمجرد عزل المالک ویترتب علی ذلک انہ اذا عزله ونقله الى بلد اخر لعدم وجود المستحق في بلده مثلا فتلف بلا تفريط لا يفرغ ماله من الخمس بل عليه تقميص المبتقى منه. اب آئیے یہ آخری جو اہم باتیں ہیں اس کو مکمل کریں. آپ آرام سے بیٹھ کے سن رہے ہیں, تھک گئے ہیں, مگر مجھے بیان کرتے کرتے گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے, ایک مرتبہ سلوات پڑھیں ذرا سب مل کے, پھر تار و دم ہو جائیں. بس یہ دو مسئلے رہ گئے, بات ختم ہو گئی تقریباً. پہلا مسئلہ تو یہ کہ خمس دینے والا خمس دے رہا ہے, دینے کے لیے بالکل تیار ہے, مگر اس نے یہ کیا کہ خمس نکال کے الگ کر دیا, پہنچایا نہیں. اچھا, اس مسئلے کی وضاحت کئی مرتبہ ہم کر چکے ہیں, پہنچایا نہیں تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ یہ خمس نہیں سمجھا جائے گا, نہیں سمجھا جائے گا کہ اس نے خمس نکال دیا, حالانکہ نکال کے الگ کر دیا ہے, پھر بھی نہیں سمجھا جائے گا کہ اس نے خمس نکال دیا, جب تک کہ ہاتھ میں نہ پہنچا دے, وہ چاہے غریب کے ہاتھ میں پہنچائے یا وکیل کے ہاتھ میں پہنچائے, جب تک ہاتھ میں نہیں پہنچا دیتا اس وقت تک نہیں مانا جائے گا کہ خمس نکال دیا. اگر کوئی کہے کہ فرق کیا پڑتا ہے, نکال کے اس نے رکھ دیا ہے, اچھا ہو سکتا ہے کہ یہ گناہگار بھی نہ ہو رہا ہو, گناہگار نہ ہو رہا ہو کا مطلب ہے کہ اس کی خمس کی تاریخ ہے مثلا 20 جنوری, اس نے نکال دیا ہے 18 جنوری کو, ابھی دو دن پڑے نکال کے, باقاعدہ اس نے الگ کر دیا ہے, تو اگر اچھا الگ کر دیا اس کے باوجود خمس نہیں بنے گا, کہتے ہیں بھائی فرق کیا پڑے گا, اگر نکال کے الگ کر دیا گناہگار تو نہیں ہے, ٹھیک ہے ابھی گناہگار نہیں ہے, مگر یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ اس نے خمس الگ کر دیا یا خمس نکال دیا, یہ بھی نہیں کہا جائے گا. کیوں نہیں کہا جائے گا؟ کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی وجہ سے اس کا یہ اس کی یہ رقم ضائع ہو جاتی ہے, اسی دوران میں چوری ہو گئی, اسی دوران میں ڈاکہ پڑ گیا, اسی دوران میں کوئی حادثہ پیش آ گیا, تو اگرچہ اس نے پوری حفاظت کی تھی, اس نے پورا خیال رکھا تھا, مگر اس کے باوجود ہم نکال کے الگ رکھ دیا ہے, اگر یہ ہومس بن جاتا تو ہومس چوری ہو گیا, اور ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہومس نہیں بنا, تو آپ نتیجہ نکلے گا ہومس چوری نہیں ہوا. اچھا ہومس چوری نہیں ہوا تو پھر کیا چوری ہوا؟ آپ کا مال چوری ہوا, آپ کا مال گیا. لہذا اب جو مال بچا ہوا ہے, اب بچے ہوئے مال میں سے دوبارہ ہومس نکالنا پڑے گا. تو ہومس اس وقت تک نہیں بنتا جب تک کہ ہاتھ میں نہ پہنچا دیا جائے, فقط نکال کے الگ کر لینا, اس سے ہومس کی ادائیگی نہیں ہوگی. اگر فرض کیجئے کسی نے ایسا کر بھی لیا اور وہ ضائع ہو گیا, تو ایسی صورت میں ہومس ادا نہیں مانا گیا. اب کیا, کیسے ہومس نکالنا ہے؟ کہتے ہیں اب جو مال اس کے پاس بچا ہوا ہے, اس بچے ہوئے مال میں سے اس کو دوبارہ ہومس نکالنا ہوگا. نعم اذا قبضه وکالتا عن المستحق او عن الحاکم الشرعی یتعین فیما قبضه. ہاں اگر یہ وکیل بن جائے, چاہے غریب کا وکیل بن جائے, جیسے ہم نے کہا کہ یہاں سے کچھ لوگوں نے ہم سے لیا وہاں پہنچانے کے لیے, تب یہ آدمی وکیل بن گیا اس غریب کا. یا مثلاً فرض کیجئے کہ حاکم شرع نے کسی کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم لے کے آ جاؤ, جیسے ابھی ہم نے مثال پیش کی تھی, آغاز سیسانی نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں آپ بھجوا دیجئے. اب اس کا مطلب ہے کہ حاکم شرع کی طرف اجازت مل گئی, اب انہوں نے کسی کو دیا کہ وہاں پہنچا دینا, خود تو زیارت پڑھنے نہیں جا رہے تھے, انہوں نے کسی کو دیا کہ وہاں پہنچا دینا. اب یہ انہوں نے دیا, انہوں نے پوری حفاظت کی, مگر اس کے باوجود وہ خمس ضائع ہو گیا, چھن گیا, چوری ہو گیا, پانی کا سفر تھا تو سمندر میں گر گیا, یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو گیا, جو خمس انہوں نے دیا تھا وہ مستحق تک نہیں پہنچ سکا. کہتے ہیں اگر وکالت کے طور پر کوئی شخص اپنے ہاتھ میں رکھے, تو ایسی صورت میں اگر مال ضائع ہو جاتا ہے تو یہ ذمہ دار نہیں ہوتا, چنانچہ یہ ذمہ دار نہیں سمجھا جائے گا. اگر یہ مرجع تک نہیں پہنچا تو اس کا خمس ادا مان لیا جائے گا کہ اس نے خمس ادا کر دیا, اس لیے کہ اس نے تو نکال کے وکیل کو دے دیا تھا, اب وکیل کی ذمہ داری تھی وہاں پہنچانا, نہیں پہنچا سکا کوئی حل نہیں, اس کا خمس ادا مان لیا جائے گا. اسی طرح سے ہم سے کسی نے لیا اور گاؤں میں کہیں جا کے دے دیا, دینا چاہیے تھا مگر وہ درمیان میں ایک ڈاکہ پڑ گیا اور چوری ہو گیا, تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے, اس کی ذمہ داری نہیں ہے. سمجھا جائے گا کہ جیسے وکیل کو پہنچ گیا یہ سمجھا جائے, غریب کو پہنچ گیا یہ سمجھا جائے گا, چنانچہ کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا. اچھا اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے کہ ایک مرتبہ اس طرح سے نکال کے کسی وکیل کو دے دیا, یا نکال کے بھی رکھا ہے, اجازت لے لی تھی کہ ہم آپ کی طرف سے وکیل ہیں اور ہم کسی کے ذریعے سے بھجوا دیں گے, تو یہ خود ہی وکیل بن گیا, ہم سنبھال کر بھیجنے کے لیے خود ہی وکیل بن گیا. اب اگر یہ نکال کے رکھ دے تو یہ معین بھی ہو جائے گا, پہلے معین نہیں ہوتا, آغاز سے اجازت دے دی ہے اب معین ہو جائے گا, معین ہو گیا اب اگر یہ کسی کو بھیجنا چاہے تو بھیج دے. اچھا اب یہاں ایک قابل توجہ نقطہ اور کیے, اب اگر یہ معین ہو گیا ہے تو اس میں یہ کسی طرح کی تبدیلی نہیں کر سکتا, اس نے مثلا ایک لاکھ روپے خمس نکالا اور ہزار ہزار والا بنڈل ایک نکال کے رکھ دیا, بھجوانے کے لیے تیار ہے, وہاں پر دو دن کے بعد اس کو کھلا چاہیے تھا, پانچ پانچ ہزار والی نوٹ اس کے پاس آ گئی تھی, اس نے سوچا کہ میں پانچ پانچ ہزار والی نوٹ ڈال لیتا ہوں, ہزار ہزار والی اس میں سے لے لیتا ہوں, اب نہیں کر سکتا یہ, اس لیے کہ تو نکال کے رکھ دیا, یہ معین ہو گیا, اب یہی بھجوانا پڑے گا, اب یہ آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے. وَلَوْ نَقَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِإِذْنِ مُوَكِّلِهِ فَتَلَفَ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ لَمْ يَزْمُنْ. ہاں ایک مرتبہ یہ وکیل کو دے دے اور اس کے بعد کسی غلطی کی وجہ سے, یعنی جو اس کی اپنی غلطی نہیں ہے, کسی وجہ سے وہ تلف ہو جاتا ہے, تو ایسی صورت میں نکالنے والا ضامن نہیں ہوگا. آخری بات, فرض کیجئے کہ کسی مستحق کو چاہے وہ سید ہو یا غیر سید ہو خمس دینے کا ارادہ تھا مگر کسی سید کو پہلے ہی اس نے قرضہ دیا ہوا تھا 50,000 روپے قرضہ دیا ہوا تھا اور 50,000 کی رقم سہم سادات کی بن گئی مثلا، تو جب یہ خمس نکالے گا تو کیا یہ سمجھ سکتا ہے کہ جو سید کو میں نے پہلے 50,000 قرضہ دیا تھا وہ اب سہم سادات بن گیا اور بس قرضہ ختم ہو گیا؟ ایسا سمجھ سکتا ہے کہ نہیں سمجھ سکتا؟ کہتے ہیں کہ ایسا سمجھنا اشکال ہے، یعنی احتیاط لازم ہے کہ ایسا نہیں سمجھ سکتا ہے. جو قرضہ سید کو دیا تھا اسی میں سہم سادات کو حساب کر لے، ایسا نہیں کر سکتا ہے، وہ اشکال اس میں. اچھا پھر کیا کرے؟ اگر ایسا کرنا چاہتا ہے، اپنے قرضے کو بچانا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ اس کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں. اذا کان لہ دین فی ذمت الفقیر الحاشمی، اگر کسی سید کے ذمے میں قرضہ دیا ہو اس نے، ففی جواز احتساب ہی علیہ من الخمس سے بلا مراجعہ الحاکم الشرعی اشکال، تو اب جو سہم سادات کی رقم نکلے گی اس کا حساب خود ہی کر لینا، حاکم شرع سے اجازت لیے بغیر خود ہی حساب کر لینا، کہتے ہیں اس میں اشکال ہے، ایسا نہیں کر سکتا یہ. فَإِنْ أَرَادَ الدَّائِنُ ذَلِكَ، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے قرضے کا حساب کرے تو اس کو یہ والا کام کرنا چاہیے. فَالْأَحْوَطُ لُزُومًا، احتیاط لازم یہ ہے کہ اَنْ يَتَوَكَّلَ عَنِ الْفَقِيرِ الْحَاشِمِينَ فِي قَبْضِ الْخُمْسِ وَفِي إِيفَائِهِ دَيْنَهُ، تو احتیاط لازم یہ ہے کہ جس کو پیسہ دیا ہے، قرضہ دیا ہے، اس سے وکالت لے لے، اس سے وکالت لے لے، اس کو کہے کہ دیکھیں بھائی میرے پاس سہم سادات کی 50,000 کی رقم ہے، آپ مجھے وکیل بنا دیں کہ اس سہم سادات کی رقم جو میں نکال رہا ہوں میں خود ہی وصول کروں اور اس سے آپ کے قرضے کی ادائیگی سمجھوں، یہ آپ مجھے اس طرح کا وکیل بنائیں. جب وہ وکیل بنائے گا تو ایسی صورت میں صحیح ہو جائے گا، چنانچہ اس سے بات کر کے وکالت لینا پڑے گی، اس وکالت کے بعد تو اس طرح سے سہم سادات کا حساب کر سکتا ہے. اسی مستحق سے وکالت لے لے کہ میں آپ کی طرف سے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کا وکیل بن جاؤں کہ سہم سادات کی رقم کو وصول کروں اور وصول کرنے کے بعد اس کو قرضے میں حساب کر دوں. جی سیدھی سی بات ہے، فرض کیجئے کہ ہم نے آپ کو قرضہ دیا ہے، 50,000 کا قرضہ ہے، اس کے بعد ہم نے 50,000 روپے سہم سادات نکالا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سہم سادات کی رقم کے، چونکہ آپ مستحق ہیں مگر ہمارا قرضہ بھی آپ پر، تو ہم وہ قرضہ بھی واپس لینا چاہتے ہیں، یہ سہم سادات ادا بھی کرنا چاہتے ہیں. تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ بھائی جو آپ کو دیا ہے وہ سہم سادات بن گیا، قرضہ ختم ہو گیا، ہم خود ہی یہ سوچ کے بیٹھ جائیں، ہو جاتا ہے حساب. کہہ رہے نہیں، اس میں اشکال، ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو اطلاع کر کے آپ سے وکالت لینا پڑے گی ہمیں کہ آپ ہمیں وکیل بنائیں کہ جو سہم سادات میں نے لیا ہے وہ آپ کی جانب سے میں خود وصول کروں اور وصول کرنے کے بعد اس کو قرضے میں ادا کروں. یہ وکالت جب آپ کی طرف سے ہوگی مجھے تب میں یہ کام کر سکتا ہوں، اس کے بغیر نہیں کر سکتا. وہ تو صحیح ہے مگر اگر وہ نیو کراچی میں بیٹھا ہوا ہے تو نیو کراچی جانا پڑے گا، یہ خالی فون کرنے سے کام بن سکتا ہے. اچھا ایک طریقہ اور ہے، یعنی ایک یہ بالکل سیدھا اور سادہ طریقہ تھا، ایک طریقہ اور بھی ہے کہ فرض کیجئے کہ خمس دینے والا ہم تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ یہ کہے کہ جو آپ نے فلاں صاحب کو قرضہ دیا ہوا ہے، دوسرے صاحب کو، تو آپ دوسرے صاحب کو جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے اس کو آپ وکیل بنا دیں کہ وہ کسی اور سے سہم سادات کی رقم لے کر میری طرف سے وصول کر کے اس کو قرضے میں حساب کر لے. تو میں وکیل دوسرے کا بن نہیں رہا، میں بنا رہا ہوں اس کو. یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس کو وکیل بنایا کہ آپ پناہ سے سہم سادات کی رقم لے آئیے اور اس کو سہم سادات سمجھ کے اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اس کے بعد اس کا قرضے میں حساب کر لیں. یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے, دونوں طریقہ. خلاصہ یہ کہ خود بخود حساب کر کے اس کو سہم سادات سمجھ لینا یہ کافی نہیں ہے, باقاعدہ وکالت بننا, وکیل بننا یا بنانا پڑے گا, تب جا کے کام ہوگا. او انہ یوکل الفقیر, یا یہ کہ یہ خود غریب آدمی کو وکیل بنائے, فی استعفاء ہی دینہ, اپنا قرضہ پورا کرنے میں, وہ عزہ لنفسہ خمسن, کہ وہ اپنے لیے دوسرے سے خمس لے لے اور اس کے بعد اس کو قرضہ سمجھ کے قرضے کی ادائیگی کر دے. چنانچہ یہ دونوں طریقہ کار اختیار کرنا پڑیں گے وکالت والے, تب جا کے ادائیگی پوری ہوگی, ورنہ نہیں ہوگا.
کچھ لوگ ہوتے ہیں جو
اچھا اچھا سوال ہے ان کا, فرض کیجئے کہ کچھ لوگ بذات خود وکیل کے پاس آ کر خمس نہیں دیتے ہیں, وہ کسی کے ذریعے بھجوا دیتے ہیں کہ بھئی وہاں پہنچا دینا. اچھا عام طور پر پہنچا بھی دیتے ہیں, کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا ہے, وکیل کی طرف سے رسید مل جاتی ہے, وہ رسید وہاں پہنچا دیتے ہیں. فرض کیجئے کہ وہ خمس لے کر آ رہے تھے اور راستے میں وہ ڈاکہ پڑ گیا, تو وکیل کے ہاتھ میں پہنچنے کے بجائے وہ ڈاکو کے ہاتھ میں پہنچ گیا, تو اب جس نے خمس نکالا اس کا خمس ادا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا, اس کا خمس ادا نہیں مانا جائے گا. اچھا اس کا خمس ادا ہو جائے اس کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک طریقہ اختیار کرنا چاہیے, وہ یہ کہ وکیل کو فون کرے اور ان سے کہے کہ میں فلاں صاحب کے ہاتھ خمس بھجوا رہا ہوں, اور وکیل کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں. اگر وکیل اس طرح کی اجازت دے دے تو پھر اگر درمیان میں چلا جاتا ہے تو اب یہ وکیل کا پیسہ گیا, اس آدمی کا پیسہ نہیں گیا. چنانچہ اگر وکیل سے اجازت لے لی جائے تو یہ بہت سارے فوائد ہیں, بہت سارے مقامات پر آیا اجازت لے لیں اجازت لے لیں, تو اجازت لینے کے بہت سارے فوائد ہیں. ہاں امام سے پیسہ جائے, آئیے یعنی جی سوال جو انہوں نے کہا ہے, جو انہوں نے کیا کہ یہ وکیل کا پیسہ جائے گا یا امام کا پیسہ جائے گا, اصل میں تو شروع میں یہ بات آ گئی کہ ہمارے زمانے میں یہ نائب امام ہی کے پاس جاتا ہے, چنانچہ وہ نائب امام کے پاس جائے گا. صلی اللہ علیہ محمد و علی تحریم, صلوات علی محمد.